بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج مغرب سے چونکہ جمعہ کا دن شروع ہوگا اور یہ سال بھر کا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ شریعت کے احکام کا مدار دن کے شروع اور ختم یہ مغرب سے مغرب تک ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے عرف میں عام بول چال میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو دن ہمارے لحاظ سے اس کا معنی مختلف ہوتا ہے. مثلا اگر آج ہی مغرب بعد کا کھانا تو ہم کہیں گے آج کا کھانا، آج مغرب بعد کا کھانا. ہمارے عرف میں دن کا معاملہ مغرب سے نہیں ہوتا عام استعمال اور بول چال کے اعتبار سے، لیکن بہرحال شرعی احکام کے لحاظ سے تو ہم سب جانتے ہیں کہ مغرب سے مغرب تک دن شمار ہوتا ہے. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی حج کے احکام میں مختلف ہو جاتی ہے کہ حج کے احکام، جنہوں نے حج کیا ہے ان کو تو یاد ہوگا کہ حج کے احکام میں 8 ذی الحجہ سے جو ترتیب شروع ہوتی ہے تو اس میں دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے. تمام حج کے احکام میں یہ 8 تاریخ سے لے کر شروع ہوتا ہے 13 تاریخ تک. جیسے ہی 13 تاریخ کی اثر ہو گئی، مغرب ہو گئی، مغرب سے پھر دوبارہ پھر وہی جو عام پورے سال بھر کے احکام ہیں وہ چلتے رہتے ہیں کہ 8 تاریخ کو منا پہنچتے ہیں، اس کے بعد والی رات جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے. پھر 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں، عرفات کے بعد والی جو رات ہے اس کا تعلق عرفات کے دن سے ہے، یعنی آگے آنے والی رات جو ہے اس کا تعلق پہلے، یعنی دن پہلے آ رہا ہے رات بعد میں آ رہی ہے. رمی جمرات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ 11 تاریخ کی رمی کرنی ہے تو وہ دن میں زوال سے شروع ہوتی ہے تو دوسرے دن فجر تک اس کا وقت رہتا ہے، اگرچہ رات میں کرنے کے بجائے دن میں کرنا چاہیے لیکن دوسرے دن تک وقت رہتا ہے. تو یہ حج کے احکام مختلف ہیں، لیکن ان دنوں کے علاوہ اصل جو شریعت کے احکام ہیں وہ دن اور رات کی جو ترتیب ہے وہ اسی طرح کے مغرب سے مغرب تک. یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ عربی میں دنوں کی جو ترتیب مقرر ہے کہ پہلا دن عربی زبان کے لحاظ سے اگر دیکھیں اصل لغت کے اعتبار سے تو پہلا دن جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، الاحد ایک، تو الاحد الاثنین، تو اس طریقے سے شروع ہوتا ہے 1 2 3 4 5، جمعرات پانچواں دن ہے، جمعہ ہے اور اس کے بعد ہفتہ ہے. تو یہ اتوار سے گویا دنوں کی ترتیب شروع ہوتی ہے اصل لغت کے اعتبار سے، اور اکثر علماء کے بقول اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ابتدا فرمائی، جیسا کہ بہت سی روایات سے بھی اس کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی اتوار سے ابتدا فرمائی. تو اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. تو بہرحال یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ اس کا نام پہلے یوم العروبہ ہوا کرتا تھا. عروبہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی رحمت کے آتے ہیں. تو پہلے اس کا نام یوم العروبہ تھا، اس کے بعد اب اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی اس کا نام یوم الجمعہ پڑ گیا، یا اسلام کے آنے کے بعد اس کا نام یوم الجمعہ پڑا ہے. بہرحال حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں کعب بن لؤی مشہور ہیں، وہ اس دن لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور اس دن کوئی وعظ وغیرہ کیا کرتے تھے. ان میں بھی چونکہ اپنے لحاظ سے جو بھی احکام ان کے پاس تھے، دینداری وغیرہ، لوگوں کو نصیحت، اس طرح کی باتیں تو ان میں تھیں. بہرحال یہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور اس دن لوگوں کو کچھ نصیحت وغیرہ کیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے میں چونکہ جمع ہوتے ہیں، جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے، یوم المجموع فی، جس میں جمع ہوا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے میں اس کا نام یوم الجمعہ پڑ گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسلام کے زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ ہجرت سے پہلے، ابھی تو مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ میں چونکہ انصار نے اسلام قبول کر لیا تھا تو انصار نے مدینہ منورہ میں خود ہی جمعہ کے دن جمع ہونے کا اہتمام شروع کر دیا تھا اپنے اجتہاد سے. اسعد بن زرارہ یہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور اس دن وعظ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر جمعہ کے احکام اور جمعہ کی نماز کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شروع فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے ہی انصار کے لوگ اس دن جمع ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جمعہ کے دن کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی اصل دن تھا اللہ کے یہاں جو پسندیدہ دن تھا۔ پہلی امتوں کو اختیار دیا گیا کوئی دن منتخب کرو، تو یہود نے ہفتے کے دن منتخب کیا، نصارہ نے اتوار کے دن منتخب کیا اپنے اپنے اجتہاد سے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ انہوں نے صحیح دن کا انتخاب کیا اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہی کہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی اس دن کا انتخاب کر لیا تھا۔ بہرحال یہ دن اصل میں اس کا نام یوم الجمعہ سے پہلے، جمعہ کا مطلب جمع ہونے کا دن، اور اس سے پہلے اس کا نام یوم العروبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمانے سے پہلے ہی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح جو اصل اللہ کے یہاں پسندیدہ دن تھا اس دن کا انتخاب اس امت کے ذہنوں میں ڈالا اور اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ دن منتخب فرمایا۔ اور یہ چونکہ صحابہ میں اس چیز کا بہت اہتمام ہوتا تھا کہ جن کے ذریعے سے پہلی مرتبہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بھی جمعہ کے دن ہوتا تھا تو ہمیشہ اسعد بن زرارہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ ہمیشہ جمعہ کے دن اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے شخص وہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی پہلے شخص وہ ہیں جو ہمیں جمع کیا کرتے تھے اور ہمیں اس دن وعظ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب جمعہ کے دن آتا ہے تو ظاہر ہے ان کی بنیاد ڈالنے والے اسعد بن زرارہ ہیں، میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تو جمعہ کے دن کی ابتدا ہے۔ اس دن کے جو اعمال ہیں اس میں اعمال کی مختلف ہم قسمیں کر سکتے ہیں۔ خلاصہ بہرحال یہ ہے کہ ایک تو ہے اعمال، بعض اعمال تلاوت کے اعتبار سے، اس میں مثلا جمعہ کے دن اب رات کی سورہ ملک جو پڑھنے کی ترتیب ہے وہ تو ہوتی ہے، وہ تو روزانے کی ہے، جمعہ کے دن کی خصوصیت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھنے کا ذکر بھی ملتا ہے، اگرچہ روایت پہ کلام کیا گیا ہے سند کے اعتبار سے، لیکن یعنی روایتوں میں اس کا ذکر ہے، تو بعض علماء نے اس کو بھی مستحب شمار کیا ہے سورہ دخان جمعہ کی رات میں، کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اصبح مغفورا لہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک روایت میں ایک ذکر ملتا ہے۔ ایک اور چیز جس کا روایتوں میں ذکر ملتا ہے وہ ہے کہ اقرأوا سورۃ ہود، سورہ ہود جمعہ کے دن پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو کبھی انسان ان پر بھی عمل کر لیں کہ کبھی چونکہ یہ خاص طور پر رمضان کے ایام تو ایسے ہیں کہ وقت ہوتا ہے، تو اس میں انسان اہتمام کر لے کہ اچھا کبھی اس روایت پر بھی عمل کر لے کہ سورہ ہود پڑھ لے جمعہ کے دن۔ اور سورہ دخان تو مختصر سورت ہے، اس کو تو ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہر جمعہ کی رات میں ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو خیر عام تلاوت کے اعتبار سے ہے، باقی یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھی جاتی ہے، وہ بھی صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں عام طور پہ ہمارے یہاں جو جن صورتوں کا اہتمام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اکثر معمول جو ہوا کرتا تھا وہ یہی تھا کہ پہلی رکعت میں، جمعہ کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی صورتوں کا ذکر ملتا ہے، مثلا ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھا کرتے تھے، تو وہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ لیکن چونکہ وہ تھوڑا سا طویل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اختصار پر عمل کرتے ہوئے اعلیٰ اور غاشیہ پر عمل کر لیتے ہیں، ورنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور بعض روایتوں میں سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، اسی میں سے گویا اس کی پہلی سورت اور اس کی دوسری سورت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ مشہور اعمال، یعنی ایک تو ہے کہ افضال درود شریف، الحمدللہ اس کی ابتدا آج ہی ہوئی ہے، تو جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت، اور ابھی روایت میں ذکر آیا کہ چونکہ بعض روایتوں میں درود شریف پر 70 گنا فضیلت بیان کی گئی 10 کے بجائے، تو اس کو بعض علماء نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جمعہ کا دن ہو، کہ جمعہ کے دن درود شریف کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے۔ اور ہم فضائل درود شریف میں انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو درود شریف عام دنوں میں بھی اس کی فضیلت تو ہے ہی، لیکن جمعہ کے دن اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف، یہ بھی اکثر ہی کا معمول ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں چاہے رات میں انسان پڑھ لے، مغرب بعد سے چونکہ جمعہ شروع ہو جائے گا تو مغرب بعد سے لے کر دوسرے دن کل مغرب تک جب بھی پڑھ لیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، سنت بھی ہے۔ اور اس کی فضائل میں بہت بڑی فضیلت ہے، ایک تو یعنی اس میں سورہ کہف کا جو عنوان ہے اور اس میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے وہ تو ایک مستقل ہے، لیکن جو حدیث میں جس کا ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن کر دیتے ہیں۔ اور مختلف روایتوں میں جو مختلف مضمون معلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جو اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک، اور بعض روایتوں میں مزید اور 3 دن، گویا 10 دن تک وہ نور اس کے لیے اللہ تعالیٰ روشن رکھتے ہیں۔ اس نور کا فائدہ اور اس کا نفع انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس نور کی برکت سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا کہ اگر اس ہفتے میں دجال بھی نکل آئے، جو کہ سب سے بڑا فتنہ، وہ شر غائب ینتظر، دجال کا فتنہ سب سے عظیم فتنہ ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ہر مؤمن جانتا ہے کہ خدا اس طریقے سے چلتا ہوا کہ آئے گا اور کانا ہو، اور ہر ایک جانتا ہے کہ خدا نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ دجال ہے تو اس کے پاس نہ جائے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں میں اس کو دجال نہیں مانوں گا، میں اس کی خدائی کا اقرار نہیں کروں گا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ تصرف اور سحر وغیرہ بھی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا فتنہ ہے، شر غائب ینتظر، تو اس کے قریب نہ جانا۔ ہاں آمنا سامنا پڑ گیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خود اپنے طور سے سامنے نہ جانا کہ نہیں میں تو اس کی بات نہیں مانوں گا، میں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا کہ ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ نہیں میں تو ایمان پہ بڑا مضبوط ہوں، میں اس کی بات نہیں مان سکتا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یعنی اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ کہف میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ اگر سورہ کہف انسان پڑھ لے جمعہ کے دن، اور اس کے بعد اس ہفتے میں دجال بھی اگر اس کا بھی خروج ہو جائے اور آمنا سامنا ہو جائے، تو اس سورت کی برکت سے انسان دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور بھی اس کے کئی منافع ہیں سورہ کہف۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ فتنے اب زیادہ ہیں اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، جیسے حدیث میں آتا ہے یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک زمانہ آئے گا اتنے فتنے ہوں گے کہ صبح کوئی مسلمان شام کو کافر، یہی حال ہو رہا ہے۔ اور حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کے دل کی حالت ایسی بدل جاتی ہے، کبھی نیکی کا جذبہ تو کبھی اچانک سے رخ بدل گیا۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہو تو روزانہ انسان سورہ کہف پڑھ لے، لیکن بہرحال جمعہ کے دن تو کم از کم سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ بعضوں کے لیے ہوتا ہے، اگر کسی کے لیے مشکل ہو، کہ زیادہ ہی مشکل ہے سورہ کہف کا پورے کا پڑھنا، اس کی مصروفیات ہے، اس کی جو بھی ترتیب ہو اس کے لحاظ سے، تو کم سے کم درجہ شروع کی 10 آیتیں اور اخیر کی 10 آیتیں تو پڑھ ہی لے، اس سے کم پہ نہ جائے، کہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حفاظت ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جتنی انسان کو جیسا مقابلہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح سورہ کہف پوری پڑھے گا تو پوری مکمل حفاظت اور مکمل اس کو قوت رہے گی فتنوں کے مقابلے کی، اور جتنا کم پڑھے گا اس کے لحاظ سے قوت کم حاصل ہوگی۔ تو سورہ کہف بھی ایک مستقل ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ برکات رکھی ہیں۔ باقی اس کے اگر مضمون پہ جائیں، اس کے مفہوم پہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا تعلیم دی ہے، وہ مستقل ہے کہ حفاظت، فتنوں سے حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سبق ہمیں دیا ہے وہ علیحدہ ہے، مستقل ہے۔ خلاصہ بہرحال یہ ہے، پتہ نہیں آئندہ کبھی بات ہوئے نہ ہو اس موضوع پر، کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سورہ کہف میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، حب جاہ اور حب مال سے اپنے آپ کو بچانا، وہی جس کو ہم ایک لفظ میں دنیا کی محبت کہتے ہیں، یہ 2 چیزیں، جاہ کی محبت، مال کی محبت، یہ 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ان 2 چیزوں سے بچائے رکھے تو فتنوں سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہ 2 ہی چیزیں ہم اگر غور کریں، 2 ہی چیزیں جو انسان کو فتنوں میں لے جاتی ہیں، مال کی محبت، اچھا مال مزید کیسے حاصل ہو جائے، میں کیسے کما لوں اور زیادہ مال ہو جائے، یا کسی سے مال غلط طریقے سے لے لینا، رشوت کے طور پر سود سے لے لینا، مزید حاصل کرنا مال، اور ہوتا ہے شہرت اور عزت۔ اور سورہ کہف کے ہم واقعات پر اگر نظر ڈالیں, چونکہ آپ سب پڑھیں گے تو ان واقعات پر اگر نظر ڈالیں کہ اسی کا ذکر ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا اور اس کے بعد پھر واقعات دیکھیں تو اس کا تذکرہ آتا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, دو شخصوں کا واقعہ, جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, باغ دیا تھا, دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. واقعہ جو ہے اس میں وہی مال اور جاہ کا ذکر, لیکن زیادہ مال کا ذکر ملتا ہے. ابلیس کا واقعہ آیا, وہی حب جاہ کا ذکر, کہ نہیں میں کیسے آدم کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, و ابلیس اور آدم علیہ السلام والا واقعہ. بہرحال ہم اگر اس پہ غور کریں, اصحاب کہف کا واقعہ, دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کہاں تو وہ کفر و شرک میں تھے, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اور اپنی جان بچانے کے لیے دنیا کو خیر باد کہہ دیا, غار میں جا کر بیٹھ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام روشن کر دیا. اب مستقل نام قرآن کریم میں سورہ کہف انہی کے نام پر, اصحاب کہف کے نام پر کہف, سورہ کہف کا نام رکھا گیا کہ دیکھو وہ انہوں نے کام کیا تھا کہ اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا, راحت و آرام کو, حالانکہ بڑے خاندان کے لوگ تھے, راحت و آرام میں رہتے تھے, سب کچھ چھوڑا اور غار میں جا کر, کہاں غار, وہاں کوئی سہولت کا انتظام نہیں, وہاں جا کر ٹھہر گئے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصرت ہوئی. تو یہ اصل سورہ کہف میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ مال کی محبت کو نکالو, جاہ اور شہرت اور بڑا بننے کی جو محبت انسان کے اندر ہے اس کو نکالو تو ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت رہے گی. تو دو چیزیں ہیں سورہ کہف میں حفاظت کی, ایک اس میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے, جو نظر نہ آنے والی چیز ہے, وہ نور کا پیدا ہونا جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے, اور دوسری چیز اس میں اس تاثیر میں مزید قوت پیدا کرنی ہو تو یہ دوسری چیز ہے کہ انسان اس کے مفہوم پر عمل جتنا ہو سکتا ہے کرے, اس کا اہتمام کرے کہ حب جاہ اور حب مال سے اپنے آپ کو بچائے. یہ سورہ کہف, بہرحال سورہ کہف پڑھنا بھی جمعہ کے دن کے اعمال میں آتا ہے. پھر اس کے علاوہ اب جمعہ کی مثلا تیاری کے لحاظ سے دیکھیں کہ جمعہ کی تیاری جب کی جاتی ہے تو اس میں بھی ایک فضائل کے اعتبار سے محدثین فرماتے ہیں کہ ویسے تو فضائل تو مختلف ہوتے ہیں مختلف اعمال کے, لیکن جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فضیلت جب کسی عمل کی بیان کی جاتی ہے تو روایتوں کا عام طور پر ہوتا ہے کہ اس کے درجے میں ضعیف آ جاتا ہے. اور بسا اوقات آج کل تو یہ واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے تو لاکھوں کی تعداد میں یہ کرو گے تو لاکھوں کی تعداد میں نیکی ملے گی, اور فارورڈ کر دو گے تو اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں مل جائے گا, کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف فارورڈ کر دو تو زیادہ نیکی مل جائے گی. اور ظاہر ہے بیچارے پڑھنے والے سوچتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ہم پڑھ تو نہیں سکتے, چلو فارورڈ تو کر دیتے ہیں. کون سی حدیث تھی جہاں فارورڈ کرنے کا ذکر ملتا ہوگا کہ آگے فارورڈ کرو گے تو اچھا نیکی ملے گی اور وہ بھی کرنے سے زیادہ مل جائے گی. بہرحال اس طرح کی چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں محدثین, یہ تو آج کل کے ہیں, لیکن محدثین بھی فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ اجر وغیرہ کا ذکر ملتا ہے, ایک تو یہ عام اجر جس کو بہت زیادہ محدثین اپنے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, ورنہ ظاہر ہے کہ درود شریف پہ 10 گنا اور یہ جو فضیلت ہے یہی بہت زیادہ ہے, لیکن جہاں بہت بڑی تعداد میں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے روایتوں میں جس کا ذکر ملتا ہے تو عام طور پر روایتوں کا درجہ صحیح نہیں بلکہ وہ ضعیف روایتوں میں عام طور سے آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر جمعہ کے متعلق ایک روایت ہے جس میں فضیلت بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے, ایسا کہ ہم اگر اپنے کیلکولیشن میں لانا چاہیں تو ہمارے کیلکولیشن میں نہیں آئے گی, اور اس میں روایت کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت قوی ہے. وہ حدیث ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص جمعہ کے روز غسل کرے, اور اس میں تاکید آئی اچھی طرح غسل کرے. اب گویا کہ صفائی حاصل کرنے میں بھی انسان پوری طرح صفائی کا اہتمام کرے, اس میں کیا چیزیں کرنی ہیں, بعض چیزوں کا انشاءاللہ ذکر آ جائے گا, کہ جو شخص جمعہ کے روز غسل کرے اچھی طرح غسل کرے, اور وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ, جلدی جائے جمعہ کے لیے. تو یہ جمعہ کے لیے جلدی آنا یہ بھی مستقل فضیلت ہے ہمارے اعتبار سے, اگر ہو سکتا ہو کہ انسان تعلیم سے پہلے ہی تیار ہو جائے اور اس کے بعد بیٹھا رہے تو گویا کہ 11:30 بجے سے ہم جمعہ کے لیے آ گئے. بعض صحابہ کا, ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا, تو وہ بڑا دستور ہوا کرتا تھا کہ اہتمام ہوا کرتا تھا کہ پہلے میں پہنچ جاؤں, اس لیے کہ روایات میں اس کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے. تو جمعہ کے روز جلدی جانے کا اہتمام یہ بھی ایک مستقل فضیلت کی چیز ہے. تو جو شخص جمعہ کے روز اچھی طرح غسل کرے اور جمعہ کی نماز کے لیے جلدی پہنچ جائے اور امام سے قریب جا کر بیٹھے, یہ بھی ایک مستقل فضیلت ہے. کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان آ گیا جلدی مسجد لیکن آرام سے پیچھے بیٹھ گیا, اس میں ذرا آرام رہتا ہے, آگے بیٹھنے میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا میں ابھی سے آگے بیٹھ جاؤں گا, صف میں پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاؤں گا, اس کی فضیلت زیادہ ہے. کہ پہلے سے انسان آگے جا کر تیار ہو کر بیٹھ جائے، امام سے قریب ہو، جب خطبہ ہو تو غور سے سنے، واستمع، خطبہ جب ہو تو اس کا اہتمام کرے اور غور سے سنے، اور بالکل بات چیت وغیرہ خاموشی اختیار کرے، کوئی بات چیت وغیرہ نہ کرے۔ تو یہ شخص جب وہ چل کے آتا ہے جمعہ کے لیے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ کان لہو بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ، ہر ایک ایک قدم جو وہ اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم پہ اسے ایک سال کی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک سال کی نیکی بھی کیسی؟ پھر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اجر صیامها و قیامها، ہم تو ایک مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں، رات کا قیام بھی اس میں ہمارا، یعنی ظاہر ہے کہ قیام پوری رات کا تو نہیں ہوتا، اس میں بیٹھنا بھی ہوتا ہے، اس میں چائے بھی ہوتی ہوگی، اس میں یعنی تھوڑا آرام بھی ہوتا ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں ہمارے اسلاف کے واقعات میں، امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا تذکرہ، اگر ہم جاگ بھی لیتے ہیں تب بھی کئی مرتبہ وضو کر لیتے ہیں کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی ان کی تو پوری رات استعمال ہوتی تھی عبادات میں، ہم اگر جاگ بھی لیتے ہیں تو وہ پوری استعمال نہیں ہوتی کہ انسان تھوڑا سا ادھر ادھر یا استنجا وضو ہی میں ہم زائد وقت لگا لیتا ہے انسان، کہ وہ پورا وقت خالص عبادات میں جس طرح انسان کو اس کا پورے وصول کرنا چاہیے، وہ پوری طرح وصول نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تو یہ کہ ایک قدم پہ اس کے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اور پوری رات قیام کرنے کا ثواب ایک سال تک، اور وہ بھی ایک قدم پہ مل رہا ہے۔ تو آپ صرف یہاں قریب ترین جو کمرہ ہوگا شاید یہاں سے مسجد سے باہر، وہ بھی اگر آتے ہیں، یا نیچے سے جو لوگ اوپر جاتے ہیں، کہیں باہر سے آنے والا نہیں، نیچے سے جو اوپر آتے ہیں ان کے بھی کتنے قدم ہو جاتے ہوں گے صرف اوپر مسجد میں یہاں تک پہنچنے تک، صرف مسجد کے دروازے سے یہاں تک کتنے قدم ہو جاتے ہوں گے۔ اور ایک ایک قدم پہ ہمارے ایک ایک سال کی نیکیاں، اور پورے سال گویا کہ ہم نے اتنے سالوں تک مثلا 100 قدم ہم نے اٹھائے، 100 سال تک کے ہمارے لیے وہ لیلۃ القدر کی فضیلت 84 سال تقریباً منتی ہے۔ تو ایک ہم اگر دیکھیں صرف جمعہ کی نماز کے لیے، وہ بھی 100 قدم اگر ہم نے اٹھائے ہوں، ورنہ زیادہ ہو جاتے ہیں قدم، ہم گنتے نہیں لیکن تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے 100 قدم اٹھائے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے 100 سال تک ہمارے روزہ رکھنے کی اور 100 سال تک رات میں قیام کرنے کی فضیلت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ فضیلت بڑی، جس کو میں نے کہا کہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور روایت کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت قوی ہے۔ ایسی روایتیں بہت کم ملتی ہیں کہ جس میں اتنی زیادہ فضیلت اور اتنے قوی درجے کی روایت ہو۔ تو بہرحال جمعہ کے لیے جلدی جانا اور یہ سب چیزیں بھی اس میں آ گئیں۔ اور پھر جمعہ کے لیے جیسے اس میں ذکر آیا کہ غسل کرنے کا ذکر، جمعہ کے غسل کے بارے میں بھی مختلف مراحل آئے کہ ابتدا میں جمعہ کا غسل لازم قرار دیا گیا تھا، حالات تھے جس سے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی خادم وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے، ہم خود ہی اپنے کام کرتے تھے، محنت مشقت کا کام ہوتا تھا، پسینہ بھی آتا تھا، لباس بھی ہمارے طرح باریک نہیں ہوتا تھا، وہ لباس ایسا ہوتا تھا وہی کھال وغیرہ یا اس طرح کی چیز بالوں سے بن جاتا، اون وغیرہ سے بال سے بنتا تھا، آج کل تو وہ ہمارے یہاں بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ بالوں سے بنتا تھا تو اس میں جیسے ہی پسینہ یا پانی لگتا، پسینہ تو دور کی بات، صرف پانی بھی لگ جاتا تو اس میں بو آتی ہے ایک قسم کی۔ مسجد چھوٹی تھی، تنگ مسجد تھی، لوگوں کی کثرت، گرمی اتنی زیادہ۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے تشریف لائے تو مسجد کی جگہ تنگ، گرمی خوب ہو رہی ہے اور لوگوں کے پسینے اس کی وجہ سے ذرا بو آنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی جمعہ کے لیے آؤ تو ضرور غسل کر کے آیا کرو، بلکہ بعض روایتوں میں واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعہ کے غسل کرنا لازم قرار دیا گیا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا فرما دی، مسجد بھی وسیع ہو گئی تھی، کپڑے بھی بہتر ہونے لگے تھے، اور پھر وہ محنت اور مزدوری والے جو کام تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس کی ترغیب باقی رہی، اس کی سنیت باقی ہے لیکن اس کا وجوب نہیں ہے۔ تو بہرحال جمعہ کا غسل بھی بڑا مؤکد ہے، ہو سکتا ہو تو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اکثر ہم لوگوں میں ہوتا ہے کہ جمعہ کے غسل کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن یہ غسل کب کیا جائے، یہ غسل جو ہے وہ کب ہوگا، وہ جمعہ کے دن کے لیے ہوگا یا جمعہ کی نماز کے لیے ہوگا؟ اصل تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے کیا جائے، یعنی سب سے بہتر اور سب سے فضیلت والی چیز یہ ہے کہ انسان غسل اس وقت کرے کہ اسی غسل سے جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ وہ لوگ جن کے لیے جن کا وضو رہتا ہو، بعض لوگ تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کھانے پینے وغیرہ میں ذرا ہلکا رکھیں پیٹ، کہ پھر جب جلدی غسل کر کے جب آ جائیں، اس لیے کہ اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے کہ جلدی پہنچیں، پھر اسی وضو سے، اسی غسل والے وضو سے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے۔ سب سے افضل تو یہی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو وضو رکھ سکتے ہوں، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص صبح فجر کے وقت بھی اگر غسل کر لیتا ہے تب بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جمعہ کے دن غسل کی، لیکن اس کا درجہ تھوڑا کم ہوگا. سب سے زیادہ فضیلت یہی ہے کہ آخری وقت میں غسل کرے، کہ بس وہ غسل تازہ غسل کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جمعہ کے لیے حاضر ہو جائے. یہ غسل کا ذکر آ گیا، لیکن چونکہ مکمل اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کا بھی ذکر روایات میں ملتا ہے، تو غسل کے ساتھ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً تو نہیں ملتا ناخن کاٹنے کا ذکر، جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کا ذکر خاص طور پہ، لیکن صحابہ سے ملتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل تھا کہ جمعہ کے دن خاص طور پہ اہتمام سے وہ ناخن کاٹنے کا اہتمام فرماتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو معروف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو وہ دیکھتے تھے، عمل کرتے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عمل ہو، لیکن صحیح روایتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص جمعہ کے روز ناخن کاٹا کرتے ہوں یا اس کی تاکید آئی ہو، لیکن صحابہ سے تابعین سے اس کا ذکر ملتا ہے. اسی وجہ سے اکثر فقہا کے نزدیک جمعہ کے روز ناخن کاٹنا مستحب عمل ہے. ناخن کاٹنے میں یہ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا مختلف ہوگا، بعضوں کے ناخن ہر ہفتے میں بڑھتے ہی نہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے، اگر ناخن بڑھ گئے ہیں تو پھر ایسے کہ کاٹے جا سکتے ہیں تو جمعہ کے روز کاٹ لیا جائے، مستحب عمل ہے. مطلب یہ کہ کاٹنے کے لیے جمعہ کے دن مقرر کر لیا جائے تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ اور کوئی دن ہو. اب اس میں ہر ہفتے انسان کر لے، اگر اس کے بڑھ گئے ہیں تو ہر ہفتے کاٹ لے، اگر نہیں بڑھے ہیں تو دو دو ہفتے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے جس کی اجازت دی گئی شریعت میں ناخن کاٹنے کی، اور اسی طرح بال وغیرہ جو غیر ضروری بال صاف کرنے ہوتے ہیں ان کی 40 دن. حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرما دی کہ اس سے زائد نہ ہو، اتنے دنوں میں تو پھر ناخن بال وغیرہ کاٹ ہی لیے جائیں. اب ناخن کاٹنے کا ذکر ہے تو اس بارے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ناخن کاٹنے کی کوئی خاص کیفیت حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے ہم اس کو مسنون عمل، یقینی طور پر کوئی مسنون عمل نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ روایات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کن چیزوں کی ابتدا فرمایا کرتے تھے اور کس طریقے سے اہتمام فرماتے تھے، بہرحال روایات وغیرہ کو دیکھ کر اکثر علماء کی رائے یہ ہے، جنہوں نے اس بارے میں کیفیت وغیرہ کو بیان کیا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ اس کا طریقہ وہی جو ہم لوگوں میں معروف ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں ہم دائیں طرف سے ناخن کاٹنا شروع کر دیں، دائیں طرف سے یعنی شہادت کی انگلی سے. تو یعنی وہی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جب ایسے دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی ترتیب نہیں بنتی کہ کیوں یہاں سے ایسے جا رہے ہیں پھر اس طرف جا رہے ہیں، تو جیسے دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طریقے سے اور شہادت کی انگلی سے دائیں طرف سے ہم شروع کریں گے. تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے تک پہنچیں گے، اور اخیری جو ناخن کاٹا جائے گا وہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کو سنت عمل نہیں کہا جا سکتا، یہ صرف احادیث کو دیکھ کر علماء نے استنباط کیا ہے اور اس کو بہتر قرار دیا ہے، مسنون نہیں بلکہ بہتر عمل ہے یہ. اس کے علاوہ اب ناخن کا بھی ذکر آ گیا، اور جو بال وغیرہ صاف کرنے ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہے کہ انسان جمعہ کے روز صاف کر لے، اس لیے کہ وہی اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کا، جس کو حدیث میں آیا کہ غسلہ واغتسل، اچھی طرح غسل کرے، تو اچھی طرح غسل میں پوری مکمل صفائی کے ناخن بھی بال بھی یہ سب بھی صاف کر لیں. اور مسواک بھی اس میں آ گئے، مسواک کا اہتمام عام دنوں میں تو ہے ہی لیکن جمعہ کے لیے اور تاکید کے ساتھ آیا کہ جمعہ کے لیے بھی انسان مسواک استعمال کرے، اس کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے. پھر لباس میں انسان کے پاس جو بہترین لباس ہو، جو اچھا لباس ہو، وہ انسان پہنے جمعہ کے لیے. اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر آیا کہ ترغیب کے انداز میں کہ بہتر ہے کہ جمعہ کے لیے علیحدہ ہی کوئی لباس رکھ لیا جائے، کہ عام دنوں میں انسان کپڑے پہنتا ہے اس میں میل بھی لگ جاتا ہے، تو جمعہ کے لیے اچھے کپڑے ہوں، علیحدہ کوئی ایک جوڑا انسان جمعہ کے لیے رکھ لے. اور ہمارے تو چونکہ اس زمانے میں تو جوڑے ایک دو ہوا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے جمعہ کے لیے ایک رکھ لو، باقی ایک تو تمہارا ہفتے بھر پہنتے رہتے ہو، ہمارے تو کئی جوڑے ہوتے ہیں، تو پھر علیحدہ مستقل جمعہ کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال جمعہ کے لیے اچھے کپڑے پہننا یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ نیا لباس انسان جب شروع کرے تو جمعہ سے شروع کرے، کوئی بھی نئی چیز کی ابتدا کرے تو جمعہ کے دن سے اس کی ابتدا کرے. بعض روایتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، روایتوں کی سند پہ کلام تو ہے لیکن وہی کہ ضعیف روایت بھی اس طرح کی فضائل کی چیزوں میں اس پر عمل کر لیا جاتا ہے. تو جمعہ کے دن گویا انسان اب کوئی نیا کپڑا پہننا چاہ رہا ہے، کوئی نیا جوڑا ہے، تو اس کی ابتدا کرے جمعہ کے دن سے کر لیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، کوئی بھی بلکہ کوئی کسی چیز کی تبدیلی ہوتی کہ تو اس میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ اچھا نہیں اس کو بدلنا ہے تو اچھا نہیں ٹھیک ہے جمعہ کے دن بدلیں گے، یہی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ خوشبو لگانا یہ بھی جمعہ کے دن کی سنتوں میں ہے، کہ خوشبو تو عام سنت بھی ہے لیکن جمعہ کے دن اس کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بعض لوگ سرما کو شمار کرتے ہیں لیکن سرما جمعہ کی سنتوں میں نہیں، جو سرما لگانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روزانہ ہی کی سنت ہے، سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے، تو سرما لگانا خاص جمعہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو عام دنوں کی سنت ہے، لیکن جمعہ کے دن ظاہر ہے اب جمعہ کے دن اچھا لباس بھی پہننا ہے، اس کے لیے تیار بھی ہونا ہے، تو اس کے عموم میں ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن خاص جمعہ کی سنتوں میں سرمے کو شمار نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی اہم چیز جس کا ذکر رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی کہ جمعہ کی 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے کہ اچھا اخیر کے 10 راتوں میں یا طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو ساعت اجابت کہ جمعہ میں بھی گویا کہ اس میں بھی یہ ترغیب دی ہے کہ جمعہ کے دن انسان زیادہ سے زیادہ توجہ اللہ میں گزارے، درود شریف کا اہتمام بھی ہو، ان سنتوں پر عمل بھی ہو، اور دعا میں دعا کے انسان اہتمام کرے کہ کچھ پتہ نہیں کہ رات میں کوئی وقت ہے جس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا پتہ نہیں صبح کا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور امام جمعہ کے لیے جانے کی تیاری میں ہے اس وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت ہے اس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مختلف اس میں اقوال ہیں اور کئی اقوال ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا، تو ظاہر ہے ہم اس کی تعین کہاں سے کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یقینی طور پر تعین نہیں فرمائی تو اس کی تعین کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ عصر مغرب کے درمیان میں کوئی وقت ہے، اور اس میں مغرب کے جتنا قریب ہے اس میں زیادہ اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال ویسے بھی عام ایام میں بھی روزے دار کی دعا جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے، مغرب سے پہلے کا جو قریبی وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن میں بھی زیادہ تر علماء کے اقوال یہ ہیں کہ وہی وقت ہے جس میں ساعت اجابت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تو وہ بھی دعا کا خاص طور پہ زیادہ اہتمام کرنے کا وقت ہے۔ بعض چیزیں اب اس کی جمعہ کی بعض خصوصیات بھی ہیں لیکن اس کا تذکرہ نے عملی چیزیں تو یہی تھیں، بعض خصوصیات ہیں مثلا قیامت کے قائم ہونے وغیرہ کا ذکر، تو وہ بھی جمعہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصیتیں رکھی ہیں۔ بعض احکام کا ذکر کر کے بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمعہ کی جب اذان ہوتی ہے، پہلی اذان وہ تو عام اذان کی طرح اذان ہے، اس کا جواب بھی دیا جائے اور اس کے بعد دعا بھی پڑھی جائے، لیکن جمعہ کی دوسری اذان جو ہوتی ہے وہ چونکہ اب امام منبر پر جا چکا ہے تو اب ہر طرح کی بات چیت، ہر طرح کی تسبیحات، ہر چیز سے ہمیں روک دیا گیا ہے، اب کچھ پڑھنا نہیں ہے، نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے، تو جمعہ کی دوسری اذان کا بھی جواب نہیں دینا ہے۔ دل میں انسان جواب دیتا رہے، زبان سے نہیں دینا ہے، امام دے سکتا ہے، امام کا معاملہ مختلف ہے، اس کو تو کوئی ضرورت پڑے تو کسی سے کوئی بات بھی کہہ سکتا ہے، تو امام کو دیکھ کر ہم ایسا نہ ہو کہ مقتدی بھی اس پر عمل کرنے لگ جائیں، کہ مقتدیوں کے لیے یہی ہے کہ جمعہ کی جب دوسری اذان ہو تو اس کا جواب زبان سے نہ دیں، ہاں دل میں جواب دیتے رہیں۔ اور اسی طرح خطبے کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اس